السلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سید الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ کے اوپر قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کیا کیجیے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، نمبر ایک، پہلا حکم. دوسرا فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے. پھر اس نماز کا فائدہ بتایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحش کاموں سے، گندے کاموں سے اور گناہوں سے روکتی ہے. اور واقعی نماز میں یہ طاقت ہے کہ اگر نماز کو اللہ کے دھیان کے ساتھ، سنت کے مطابق، صحیح قرآن پڑھتے ہوئے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے تو نماز میں زبردست طاقت ہے. تو فرمایا کہ یہ نماز برے کاموں سے، گندے کاموں سے اور گناہوں سے روک دیتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم اعمال کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کی جو آیات ہیں یا روزے کے متعلق جو آیتیں ہیں کہ روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے نماز کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ نماز سے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے. فحشاء والمنکر، یعنی روکتی ہے برے کاموں سے اور گناہوں سے. اس سے مراد اگر کوئی یہ لے لے تو غلط ہوگا کہ ہم بس نماز کا اہتمام کر لیں ہم متقی بن جائیں گے. تو یہ مراد لینا غلط ہوگا. دیکھنا پڑے گا صحابہ کے عمل کو، صحابہ کے عمل کو دیکھنا پڑے گا، اس کو دیکھ کر چلنا پڑے گا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے تاکہ ہم تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ، کمال درجے کو پہنچ جائیں، اس کو حاصل کر لیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس قسم کی جو آیات ہیں یا احادیث ہیں جن میں یہ فضیلت آئی ہو کہ اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے وغیرہ، یا یہ گناہوں سے روکنے والی چیز ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے تقویٰ کا ابتدائی درجہ یا متوسط درجہ، درمیانہ درجے کا تقویٰ یا ابتدائی درجے کا تقویٰ، جیسا آدمی کا ظرف ہو وہ حاصل ہوتا ہے. اعلیٰ ترین درجہ تو کسی کمال اور رکھنے والے اور کامل تقویٰ والے کے پاس جانے سے اور اس کی اطلاع اور اتباع، گناہوں کو بتانے اور علاج کرانے سے حاصل ہوتا ہے، اس کے ساتھ چپکنے سے حاصل ہوتا ہے. لہذا یہ بس روزہ رکھ لیا ہم متقی ہو گئے، روزے کا اہتمام کر لیں ہم متقی بن جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. یا تو ابتدائی درجہ یا متوسط درجہ حاصل ہوگا. کمال درجے کے لیے کسی کامل کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور صحابہ نے اسی پر عمل فرمایا ہے. اور آگے چل کر فرمایا، بل ہوا آیا تم بینا تم فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں، یہ ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ. اس لیے اگر کوئی حافظ ہے، نرا حافظ ہے، عالم نہیں ہے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جاہل ہے، یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں کے سینوں میں آیتیں. اور جو ایک روایت میں اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی ہے، وہ حضرت عیسیٰ سے کلام فرما رہے ہیں، اس روایت میں وہ طویل روایت ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کی، یعنی جس امت میں ہم اور آپ ہیں، اس کی فضیلت دیکھی اپنے صحائف میں، کتاب میں، تو انہوں نے فرمایا یہ امت تو اللہ مجھے دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تلک امت و احمد، یہ تو احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کو دی جائے گی. آپ کے لیے آپ کی امت ہے, لیکن یہ جو امت ہے یہ تو حضور کی امت ہے, یہ تو احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے. احمد بھی نام ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ نام قرآن میں منقول ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. یہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو اللہ نے قرآن میں نقل فرمائے کہ میں ایک رسول, میرے اور کام جو ہیں وہ تو ہیں ہی, لیکن میں ایک رسول کی خوشخبری بھی لے کر آیا ہوں, وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا, یعنی من بعد اسمہ احمد. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو خوشخبری دے کر بھیجا گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, معلوم ہوا حضور کا تشریف لانا بہت بڑا بہت بڑی نعمت ہے. تو اس روایت میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ میں امت ایسی پیدا کرنے والا ہوں جو فرمایا صدورہم اناجیلہم, ان کے جو وہ ہیں ان کے جو سینے ہیں وہ ان کی انجیلیں ہوں گے, انجیل کی جمع اناجیل, ان کے سینے ہی ان کی انجیل ہوں گے. یعنی تمہارے تو انجیل جو دی گئی ہے اے عیسیٰ, آپ کو جو یہ کتاب انجیل دی گئی ہے یہ تو صحائف کی صورت میں ہے, صحیفے کی صورت میں ہے, لیکن ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ ان کے سینے ہی انجیل ہوں گے, یعنی ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا. تو اصل اس کو یوں فرمایا گیا کہ ان کے سینے انجیل ہوں گے. تو اس لیے حافظ کو جاہل کہنا یہ بالکل غلط ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جاہل ہے, تو بل ہوا آیا تم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. البتہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آ گیا, وہ فرماتے تھے جو عالم ہے اور حافظ نہیں ہے, حضرت توازوان فرماتے تھے جو عالم ہے اور حافظ نہیں ہے وہ آدھا عالم ہے, اور جو حافظ ہے وہ اور عالم نہیں ہے وہ آدھا حافظ ہے. اور فرمایا میں بھی آدھا ہی عالم ہوں, کیونکہ مفتی صاحب فرماتے تھے میں حافظ نہیں ہوں تو میں بھی آدھا ہی عالم ہوں. آج جی سے فرماتے تھے, بہرحال بہت بڑے مرتبے کے آدمی تھے, بہت بڑے مرتبے کے آدمی تھے. لوگ کم پہچانتے ہیں, لوگوں نے پہچانا ہی تھا جب لوگ انتقال ہو گیا تو 25-30 ہزار کا مجمع آ گیا. تو ایک دل جلے نے, حضرت والا موجود تھے ہمارے, اور ایک دل جلے نے کہا جب اس مفتی اعظم کی مجلس ہوتی تھی تو 20-25 آدمی ہوتے تھے, اور آج جب اس کا انتقال ہو گیا تو 25 ہزار آدمی آ گئے. ارے جب زندگی میں کیوں تم نے قدر نہ کی اتنے بڑی ہستی کی. ایک دفعہ نجی مجلس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کی محبت بیان کرتے 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 یہاں سے دل سے دھواں نکلنے لگا, دھواں ایسے. فرمایا یا اللہ اس کو لوگوں پہ ظاہر نہ فرمائیے, لوگوں کو ظاہر نہ فرمائیے. وہ بند ہو گیا. نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, وہ موجود تھے, لوگ قدر نہیں کرتے, بعد میں پتہ چلتا ہے. تو بہرحال آگے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا وکأین من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم. یہ بھی آیت گزری آج, فرمایا کہ کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے اٹھائے تو نہیں پھرتے, جیسے ہمارے پاس ریفریجریٹر ہوتے ہیں پورا بھرا ہوا ہے, اور اس کے بعد جب عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو وہ جو ڈیپ فریزرز ہوتے ہیں ان کی سیل بڑھ جاتی ہے. وہ الگ ہیں, بڑے سائز کے چھوٹے درمیانے, اس کے اندر 4-5 مہینے کا تو اسٹور ہو ہی جاتا ہے گوشت. تو اللہ فرماتے ہیں ارے اللہ کے بندو, منع نہیں ہے, منع نہیں کر رہے, کوئی حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے رکھ لے, لیکن اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ دیکھو کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے, نہ ان کے پاس ریفریجریٹر ہے نہ کچھ اور چیز ہے کہ وہ محفوظ رکھیں. اللہ یرزقھا، اللہ ان کو رزق دیتے ہیں جب کھانے کا وقت ہوتا ہے ان کو رزق دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَإِيَّاكُمْ، تو اللہ فرماتے ہیں جی اللہ تم اللہ پہ، اگر اللہ پر یقین تمہارا مضبوط ہو جائے، وَإِيَّاكُمْ، اللہ تمہیں بھی ایسے رزق دیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں. اور آگے آیت گزری، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تھوڑی آواز کم کر دو، دھمک سی آ رہی ہے. تو وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری خاطر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے، اس کا آسان ترجمہ یوں سمجھ لیجیے کہ جو لوگ ہماری خاطر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے، مشکلات ہماری خاطر برداشت کر، یہ آج کل بھی مشکلات ہی ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پہلے تو بھوک پیاس برداشت کرنی اور گرمی کی، اور پھر بشری ہوائی سے بھی رکنا، اور پھر رات کو ایک اور مجاہدہ کہ 20 رکعت نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ 20 رکعت تراویح بھی پڑھنی ہے، اور وتر بھی نماز میں رمضان میں واجب ہو جاتے ہیں جماعت سے پڑھنا، تو وہ بھی جماعت سے پڑھنے ہیں، تو یہ مجاہدہ ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے تک پہنچنے کے راستے کھولیں گے. سبیل نہیں فرمایا، سبل حضرت والا فرماتے تھے، سبل فرمایا، سبل جمائے سبیل کی، یعنی راستے کھولیں گے. اور راستوں کا اطلاق عربی میں کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، تو کم سے کم 3 راستے تو اور زیادہ کی بھی کوئی حد بندی نہیں ہے، زیادہ بھی کھولے جا سکتے ہیں. اپنے تک پہنچنے کے اللہ راستے کھولیں گے. والذین جاہدوا فینا ای الذین اختاروا المشقت فی امتثال اوامرنا، اس کی 4 تفسیریں ہیں کہ جن لوگوں نے مشقت اختیار کی ہمارے احکامات پر عمل کرنے میں، مثال روزہ ہے، اللہ کا حکم ہے، مشقت برداشت کر لی، بھوک پیاس برداشت کر لی، ہوائج سے رکنا، بشری ہوائج سے رکنا، انسانی ضرورتیں جو لاحق ہیں ان سے رکنا گوارا کر لیا غروب آفتاب تک صبح صادق سے، کس لیے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ بھی اسی میں داخل ہے. الذین اختاروا المشقت فی امتثال اوامرنا، الذین اختاروا المشقت فی ابتغاء مرضاتنا، جو یعنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہماری رضامندی کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے، ہمیں خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تکلیف میں ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی راستے کھولیں گے. الذین اختاروا المشقت فی نصرت دیننا، یہ 3 تفسیر ہے، جو لوگ مشقت کو برداشت کرتے ہیں ہماری دین کی نصرت کے لیے، دین کی مدد کے لیے. اور یہ دین کی مدد ایسی چیز ہے، جو بھی دین کے کام میں لگا ہوا ہو، چاہے جس شعبے میں ہو، دعوت و تبلیغ میں ہو، مدرسے میں ہو، خانقاہ میں ہو، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان قربان کرنے کا جذبہ ہو، جو بھی ہو، اصل میں وہ اللہ کی مدد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. اب اس آیت میں ذرا غور کیجئے الفاظ میں، اللہ کی مدد ان تنصر اللہ، آیت کا ظاہر یہی ہے، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. سچ بتائیے اللہ کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو معنی معین ہے یہاں پر، اس سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. لیکن یہاں سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے یوں کیوں فرمایا کہ اللہ کی مدد کرو گے، تو اللہ کے دین کی مدد فرما دیتے کہ میرے دین کی مدد کرو گے. تو بس یہیں سے جواب حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنے دین کی مدد اتنی پسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ گویا میری مدد ہے. جس نے میرے دین کی خدمت کو اختیار کر لیا وہ دراصل میری مدد میں لگا ہوا ہے. اس کو اللہ نے فرمایا میری مدد ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، دین کی خدمت میں لگ جانا. اللہ کسی سے کوئی دین کی خدمت لے لیں یہ اس کا کمال نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سعادت بزور بازو نیک تانا بخشت خدائے بخشندہ. جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہ دے کہاں ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ 3 تفسیر ہے، الذین اختاروا المشقۃ فی نصرۃ دیننا، اور چوتھی تفسیر ہے الذین اختاروا المشقت فی الانتہا ہم مناہینا، کہ جو مشقت اختیار کرتے ہیں ہماری جن کاموں سے ہم نے روکا ہے ان سے رکنے میں مشقت اٹھاتے ہیں، نظر کے استعمال میں جی چاہ رہا ہے غلط استعمال کر لو، خواہش بھی ہو رہی ہے مگر رک رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں مگر رک رہے ہیں، فرمایا یہ بھی اس میں داخل ہے، غیبت کرنے کو جی چاہ رہا ہے مگر رک رہے ہیں، اپنے اوپر جبر کر لیا تو یہ اسی میں یہ مشقت اٹھا رہے ہیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں. رشوت پیش کی جا رہی ہے کہ لے لیجیے، نہیں لے رہے، نوٹوں کی گڈیاں موجود ہیں لیکن نہیں، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہے، ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے رشوت، ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ہم تو وہ کوٹ لٹکا دیتے ہیں بھائی اس کوٹ میں ڈال دو، اور جب گھر جاتے ہیں تو بیوی نکال لیتی ہے، ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے رشوت. اللہ کے بندو ہاتھ نہیں لگاتے تو کیا ہو گیا، یہ بہانہ چل جائے گا؟ عجیب عجیب لوگوں نے کیا چیزیں گھڑ رکھی ہیں. اور کہنے لگے میں ایک صاحب کہہ رہے تھے میں تو آدھے سال میں اپنے جو مال ہے وہ اپنی ملکیت میں رکھتا ہوں، چھ مہینے بعد بیوی کی ملکیت میں کر دیتا ہوں، تو سال گزرتا ہی نہیں تو زکات کہاں سے فرض ہوگی؟ تو یہ جو ہیلا ہے یہ تو اللہ تو جانتے ہیں کہ کس لیے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا، یہ اللہ سے چھپ گیا یہ ہیلا، تو یہ وہاں یہ بہانے وہاں یہ ہیلے وہاں نہیں چلیں گے. اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، مشکل ہو وہ برداشت کرتے ہیں مگر اللہ کے حکم کو وہ آگے رکھتے ہیں. تو یہ چار تفسیریں، یہ چاروں تفسیریں ہم نے بہت مرتبہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالی سے سنی تھی، اور لنا دی انم سبولنا کی بھی دو تفسیریں سنی تھیں. یہ چھ تفسیریں ہوئیں، اور یہ چھ کی چھ تفسیریں تفسیر روح المعانی ہیں، جو قرآن کریم کی درجے کے اعتبار سے سب سے بڑی تفسیر ہے. بقول علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم کے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر اور سب سے اچھی تفسیر تفسیر روح المعانی ہے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی خلیفہ ہیں شیخ خالد کردی کے، اور شیخ خالد کردی خلیفہ ہیں شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہاں سے آ کر یہ عرب سے آ کر یہاں ہندوستان میں بیعت ہوئے، کہاں تک فیض پہنچا ہے. اور شاہ غلام علی خلیفہ ہیں مرزا مدر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے، جو کہ شیخ ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی اور اپنے شیخ کے نام کر دی تفسیر مظہری مرزا مظہر جانے جانا کے نام، رحمہ اللہ تعالی. کیا ہمارے بزرگوں کا فیض پہنچا ہے، کہاں تک پہنچا ہے. تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ فتاوی شامیہ والے، یہ دمشق میں تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں تشریف لے گئے تو علامہ شامی کے پوتے تھے جو اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس وقت ان سے ملاقات ہوئی تھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں. یہ بھی علامہ شامی ابن عابدین بھی گویا بیعت تھے شیخ خالد کردی سے، اور شیخ خالد کردی خلیفہ تھے شیخ غلام علی کے، شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ خلیفہ تھے مرزا مدر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے اور متقی اور اللہ والے عالم کی، اور جس نے مشقت اٹھا کر طالب علم کی. کنت اطالع فی ضوء القمر، علامہ آلوسی کے پاس پیسے تک نہیں ہوتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں چاند کی روشنی میں مطالعہ کیا کرتا تھا. اب تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں آلودگی یا پولوشن، یہ بڑھ گیا، اب وہ چاند کی روشنی وہ نہیں رہی وہ آلودگی کی وجہ سے، لیکن جہاں فضا صاف ہو وہاں اس ایسی روشنی ہو جاتی ہے کہ آدمی پڑھ سکے مطالعہ کر سکے، چاہے تھوڑی سی مشکل ہو لیکن پڑھ سکتا ہے. تو اس وقت ایسا یہ دھواں وغیرہ یہ فیکٹریاں تو تھیں نہیں، مطلع صاف ہوتا تھا. تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ چراغ کے پیسے نہیں ہوتے تھے، چاند کی روشنی میں اپنے اسباق پڑھتے تھے مطالعہ کرتے تھے. اس قدر تنگ دستی کے ساتھ انہوں نے طالب علم کی ہے تو اللہ نے پھر اتنی بڑی تفسیر ان کے ہاتھوں سے لکھوا دی. جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی، سیدھی بات ہے. تو لنا دیا نہم سبلنا کی دو تفسیریں ہیں کہ لنا دیا نہم سبل السیری الینا کہ ہم اپنے تک پہنچنے کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیں گے بتا دیں گے. لنا دیا نہم سبل الوصول الی جنابنا اور ہم اپنے دربار تک پہنچنے کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیں گے پہنچنے کا راستہ آسان کر دیں گے. دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے اراد و طریق کہ آپ سے کسی نے راستہ پوچھا بھائی یہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے, سندھ بلوچ سوسائٹی میں اشرف المدارس جانا ہے, تو آپ نے کہا آپ یوں جائیے اور ایسے جائیے پھر اور سیدھے ہاتھ میں مڑ جائیے پھر یوں مڑے تو سامنے آپ پہنچ جائیں گے, یہ اس نے بتا دیا آپ کو, اس کو کہتے ہیں اراد و طریق یعنی راستہ بتا دینا. اور ایک ہے ایصال الی المطلوب, وہ یہ ہے کہ آپ سے کسی نے پتہ پوچھا آپ نے کہا آئیے میں بھی وہیں جا رہا ہوں چلیے ساتھ, تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے تو آپ چلیے میں وہیں چل رہا ہوں, اور انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ ہے منزلہ, یہ ہے ایصال الی المطلوب. یہ دوسرا طریقہ ہے کسی کو منزل تک پہنچانے کا. ایک پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ راستہ بتا دیں, دوسرا طریقہ یہ ہے. حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جو یہ سب مجاہدے اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں, ان کو ایصال الی المطلوب نصیب ہوتا ہے. اور اہل اللہ کے ساتھ رہنے والوں کو بھی ایصال الی المطلوب نصیب ہوتا ہے, اللہ ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اور ایک آیت یہ گزری تھی فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو صبح کے وقت اس کو پڑھ لے اس آیت کو تو دن بھر کے جتنے وظائف ہیں حضور سے کتنے وظائف ثابت ہیں کیا ہم سب پڑھ سکتے ہیں, کتنی دعائیں ثابت ہیں کتنی تسبیحات ثابت ہیں کیا ہم سب پڑھ سکتے ہیں, اتنی فرصت ہے. لیکن اللہ سبحانہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ آیت پڑھ لے صبح کو تو دن بھر کے سارے وظائف کا ثواب گویا کہ اس کو مل گیا اس نے پڑھ لیا, اور جس نے شام کو پڑھ لیا اس کو رات کے تمام وظائف کا ثواب مل گیا اس آیت کو پڑھ لے, تو بس اس کو سارے وہ وظائف کا تسبیحات کا اورات کا ثواب مل جائے گا مشکاۃ شریف کی روایت میں. تو کتنا یہ بھی اللہ کا کرم ہے, کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بھی عطا فرما دیا. اور سورہ لقمان آج پڑھی گئی, اس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ, سب سے پہلی نصیحت ہے کہ شرک مت کرو, ان الشرک لظلم عظیم. اور پھر والدین, اللہ یہی یہاں سے بھی پتہ چلا کہ والدین کا مقام اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد والدین کا مقام ہے. وبالوالدین احسانا اما یبلغن, یہ فرمائے والدین کے ساتھ حسن سلوک, اور اس میں بھی ماں کا زیادہ احترام ہو, ماں کا زیادہ درجہ ہے, اس لیے کہ وہ وہن نالا وہن وفصال فی عامین, 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے پھر 2 سال تک دودھ پلاتی ہے, یہ مشقت 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف کے ساتھ, وہن نالا وہن وفصال فی عامین, اور پھر 2 سال دودھ پلانے کی مشقت, یہ الگ ہے یہ مجاہدہ ہے, لہذا ماں کا مرتبہ اور زیادہ ہے. تو یہ بھی فرمایا, اور لیکن آگے یوں بھی فرما دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم کریں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے, البتہ ادب ضرور ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, یہ آگے فرما دیا, یہ نہیں کہ تم بدتمیزی کرو آگے یوں فرمایا کہ اگر وہ کسی غلط بات کا حکم دے تو اس وقت بھی ان کو ان کے ساتھ ادب احترام سے ان سے کہہ دو کہ ہم حضرت والا نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہم آپ کا پیشاب پخانہ تک اٹھانے کو تیار ہیں, دھونے کو تیار ہیں اگر ضرورت پڑ گئی, لیکن ہم بتائیں یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. حضرت نے فرمایا یوں کہہ کے بات کیا کرو. اور آگے فرمایا, آگے بات آ گئی خلاصے والی, وہ تبھی یہ بھی یہ اصل میں نصیحت ہے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے, اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی اتباع میں لگ جاؤ, اس کے پیچھے لگ جاؤ, اس کے بھکاری بن جاؤ, سوالی بن جاؤ جو میری طرف جھکاؤ رکھتا ہو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, جو شخص میری طرف جھکاؤ رکھتا ہو یعنی اللہ والا ہو تو اس کی اتباع کرو, اس کے راستے کی اتباع کرو, اس کے پیچھے لگ جاؤ. اور یہ طبیعت ہی امر کا صیغہ ہے اور امر وجود کے لیے آتا ہے, تو یہاں سے بھی واجب ہوا, واجب ہونا ثابت ہو گیا. اور فرمایا ولا تصاعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر لوگوں سے اترا کر بات نہ کرو, اور کرخ لے جائیں گے اور کیا کیا ہے وہ, اور زمین پر اکڑ کر مت چلو. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, ایسی آواز تو وہ سب سے آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. وقف فی مشیک, لہذا اپنی چال میں بھی میانہ روی اختیار کرو, اکڑ کر مت چلو, میانہ روی اختیار کرو. حضرت علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چال, ایک مرتبہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں چل کر بتایا تھا حضور کے چلنے کا انداز یہ ہے, یہ طریقہ ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آپ اونچائی سے ڈھلان کی طرف اتر رہے ہوں. اس میں تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب اونچائی سے آدمی ڈھلان, بہترین تشریح فرمائی ہے, ایک چند الفاظ میں مسئلہ حل کر دیا, اور ایسا مسئلہ حل کیا کہ قیامت تک آدمی آنے والے لوگ سمجھ جائیں کہ کیا حضور کی چال کیسی تھی. دیکھیے جب آپ اونچائی سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو آپ کا یہ حصہ نیچے تھوڑا سا نیچے جھک جاتا ہے, دوسرا چال میں قدرے تیزی آ جاتی ہے, تیسری بات یہ کہ قدم جما کر رکھتے ہیں آپ, گھسٹ کر نہیں ورنہ تو گرے گا نیچے, پھسلے گا آدمی کیونکہ اونچائی سے نیچے آ رہا ہے, تو قدم اٹھا کر رکھنا یہ نہیں گھسٹتے ہوئے چلنا, یہ بھی خلاف سنت ہے. اور ایک بات یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو پنجے ہیں پیر کے ان کے اوپر بوجھ زیادہ ہوتا ہے بنسبت ریڑھیوں کے جب آدمی اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہا ہوں. بس یہ چند چیزیں ہیں, ان کا خیال رکھیے, ہماری چال سنت کے مطابق ہو جائے گی, چلنے میں بھی اللہ کی محبوبیت حاصل ہو جائے گی. اگر اتباع سنت ہے تو چلنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو جائے گی. کتنا عجیب نسخہ ہے, اور حضرت علی کے فہم کو داد دینی چاہیے کہ کیا فہم ہے, کیا سمجھ ہے ان صحابہ کی, لفظوں میں مسئلہ حل کر دیا چند لفظوں میں کہ آدمی آرام سے سمجھ جائے کہ کس طرح چلنا چاہیے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے چلتے تھے کہ جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اور اپنی آواز کو پست کرو, آواز کو پست کرو, زیادہ اکڑ کے اور گرف لہجے میں بات نہ کرو. یہ وہ خلاصہ ہے ان نصیحتوں کا جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائی, اور دراصل یہ حسن معاشرت ہے. اور پانچ وہ باتیں جو غیب کی ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں, ان کی وہ آیت بھی آج گزری. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور فرمایا تم تو ملک الموت ہو, تم کو تو لسٹ, تمہارے پاس تو فہرست موجود ہوتی ہے کس کس سال کس کس کی روح قبض کرنی ہے, تو مجھے بتاؤ میری موت کب آنے والی ہے. اس پر انہوں نے ایسے کر کے اشارہ کیا پانچ انگلیوں کا, جیسے کوئی ایسے کرتے ہیں نا تو پانچ انگلیوں کا اشارہ کیا. امام احمد ابن حنبل سمجھ نہیں سکے, لوگوں سے پوچھا تعبیر پوچھی لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. اور سب سے بڑے معبر جو امت کے گزرے ہیں وہ امام ابن سیرین ہیں, جو شاگرد تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تابعین حضرت انس کے جلیل القدر تابعین شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. امام ابن سیرین محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, یہ تعبیر و رویا کے نام سے ان کی کتاب دستیاب ہے. آدمی حیران رہ جائے کیا اللہ نے ان کو فام عطا فرمایا تھا. ایک شخص نے کہا ان سے آ کر کہ میں خواب میں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں انڈا توڑ رہا ہوں, انڈا توڑ کر اور زردی الگ کر رہا ہوں سفیدی الگ کر رہا ہوں. فرمایا اچھا واقعی تم یہ کرتے ہو, یہ دیکھا ہے تم نے؟ کہ ہاں ہاں دیکھا ہے, خواب دیکھا ہے. فرمایا بھائی اس کو گرفتار کر لو, اس کو گرفتار کروا دو, کفن چور ہے یہ. اس نے کہا حضرت واقعی کفن چور ہوں مگر اب توبہ کرتا ہوں. اب تعبیر دیکھیے, یہ فن تھا, یہ فن ہوتا ہے جس کو اللہ عطا فرمائے. تو اب وہ کسی کے پاس جواب نہیں کہ یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے یہ انگلیاں دکھائیں پانچوں کھول کر. مسئلہ گیا اب ہوتے ہوتے حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. فرمایا کوئی مسئلہ, سنتے ہی فرمایا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے, یہ تو اصل میں وہی پانچ چیزیں مغیبات خمسہ کی طرح اشارہ ہے, جو پانچ چیزیں جن کا علم اللہ ہی تو ہے اصل میں ان کی طرح اشارہ فرما دیا. اور وہ کیا ہیں پانچ چیزیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعۃ, اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے. وینزل الغیث, ابھی بھی بارش ہوئی, کسی کو پتا تھا کہ بارش ہونے والی؟ نماز پڑھ رہے پتہ چلا بارش ہو گئی. تو وینزل الغیث, بارش کب نازل ہوگی یہ اللہ کو پتا ہے. اچھا اگر کوئی کہے نہیں نہیں وہ محکمہ موسمیات والے پیشگوئی بھی کر دیتے ہیں, اول تو ان کی پیشگوئیوں کا حال آپ کو خود ہی معلوم ہے, جس دن پیشگوئی ہوتی ہے دھوپ اور تیز ہو جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چلیے اگر پیشگوئی صحیح بھی ہو تو کتنی بارش ہوگی یہ پتا ہوتا ہے, کتنے قطرے ٹپکیں گے, کتنا پانی ہوگا یہ پتا ہے, اور ہر پانی ہر قطرے کی کیا خدمت سپرد ہے, وہ کتنا کیا کیا کام کرے گا وہ زمین میں جا کر, اس کو کیا خدمت انجام دے گا یہ پتا ہے, اس قصے کے نتائج کیا ہوں گے کیا پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا. یہ چیزیں تو علم نہیں ہے, ایک جزوی تھوڑا سا علم اور اندازہ ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے بادلوں کی حرکت وغیرہ سے اور ہواؤں سے. تو اس کو ایک جزوی علم کہا جائے گا اور وہ بھی مکمل نہیں. بھائی کتنا پانی برسے گا یہ تھوڑی بتائیں گے, وہ پانی خیر کا باعث بنے گا شر کا باعث بنے گا سیلاب لائے گا یا اس سے زرخیزی آئے گی, کیا اس کی نتائج ہوں گے یہ نہیں پتا ہوتا. تو یہ علم تھوڑی ہوا, یہ مکمل علم تھوڑی ہے, اس کو تو اٹکل یا اندازہ کہا جاتا ہے. تو وینزل الغیث, بارش کا علم بھی اللہ کو ہے. ویعلم ما فی الارحام, اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے, رحم مادر میں کیا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اب وہ بھی کہتے ہیں لوگ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے پتہ چل جاتا ہے, جینڈر کا پتہ چل جاتا ہے. بھائی پتہ چل جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے, کیا وہ آلات یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا, یہ سعادت مند ہوگا یا شقی ہوگا بدبخت ہوگا؟ یہ تو اللہ کے علم ہے. اس کا رزق کتنا ہوگا, اس کی عمر کتنی ہوگی, کتنی سانسیں یہ اس دنیا میں لے گا پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اس سانسوں کا علم اللہ کو ہے, رزق کا علم اللہ کو ہے, عمر کا علم اس کی کتنی عمر پائے گا وہ اللہ کو ہے. ایک جزوی علم ہو جائے پتہ چل جائے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا نہیں. تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کسی شخص کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے, کل کیا کام کرے گا, کیا کیا کام کرے گا. مالا تقسیب وغیرہ وہ ماں تجری نفسوں بھی آئیے اغن سموہ, اور کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ کس زمین کے کس ٹکڑے پر اس کی موت آنے والی ہے, کہاں اس کی موت مقدر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں کسی شخص کی موت مقدر ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کوئی بنا دیتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے. تو حالانکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ اس کی موت وہاں مقدر تھی, وہاں کوئی اللہ اس کی حاجت بنا دیتے ہیں, ضرورت بنا دیتے ہیں, جہاں ضرورت کے تحت اس کو جانا ہی پڑتا ہے پھر. اور آگے جو آیت گزری اس میں یہ بھی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ یہ رجوع کر لیں, یہ ہماری طرف آ جائیں. یہ تنبیہات ہوتی ہیں. سیلاب آ گیا, زلزلے آ گئے, حوادث ہو گئے, بڑے وہ ایک ہی کوئی حادثہ ہوا, سینکڑوں آدمی اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اب یہ کیا ہے؟ یہ تنبیہات ہوتی ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کو پتا تھا, بس موت نے آ پکڑا, موت آ گئی. صحیح, بالکل صحت مند, ہٹے کٹے, مگر موت نے آ کے پکڑ لیا, ایک حادثہ ہو گیا, موت آ گئی. تو یہ تنبیہات ہوتی ہیں کہ دیکھو ایسے ہی تمہاری بھی آ سکتی ہے, تیاری رکھو, اللہ کے بن کے رہو. تو یہ تمام چیزیں تنبیہات ہوتی ہیں. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا, وہ بھی اس لیے تکلیف دینے کے لیے نہیں, تاکہ رجوع کر لیں ہماری طرف لوٹ آئیں. اللہ تعالی حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ بندہ پھر اللہ کا ہو گیا. اب تو وہی ایسے ہی حالات آ رہے ہیں کہ یا تو ہم اللہ کے بن جائیں, خود ہی ابھی بن جائیں, توبہ کر لیں. اب ایسے حالات بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایسے حالات آنے والے ہیں کہ ہمیں بننا ہی پڑے گا, پھر اللہ کا جھکنا ہی پڑے گا. وہ وہاں اس میں اسرائیل نے جب بمباری کی ہے اور اس کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ آج غزہ اسٹرپ کہا جاتا ہے اس کو, غزہ کی پٹی, غزہ اسٹرپ. تو وہ غزہ کی پٹی پر آج کوئی رات کو سونے نہ پائے کوئی مسلمان, کوئی فلسطینی. یہ اس اسرائیلی وزیر اعظم کی ہدایت تھی اپنے فوج کو. انہوں نے واقعی ایسی بمباری کی ہے. تو وہ اس دن بعض ساتھیوں نے خبر دی کہ اتنا مجمع تھا فجر کی نماز میں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کسی کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی. تو حالات ایسے ہوئے کہ آؤ, اب آنا پڑے گا, اب آؤ, آنا پڑے گا, بننا پڑے گا, ہمارا تو ماتھا ٹیکنا پڑے گا. یا اللہ یہ مصیبت آ گئی, ٹالیے اس کو. تو اب اگر خدا نہ خواستہ ہم نے توبہ نہ کی تو ایسے ہی حالات بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والے ہیں کہ اب بننا پڑے گا. تم ویسے نہیں بنے اختیار سے, تو اب استراری طور پہ بنو, اب ہمارے دیکھو ہمارے در پہ اپنی پیشانی کو. بس بھائی, اس سے پہلے ہمیں اللہ کا بننا چاہیے. مزہ تو اسی میں, مزہ تو یہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.